أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اور اے مخاطب، تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ زمین حرکت میں آ گئی، ابھرنے لگی اور طرح طرح کی رونق کی چیزیں اس نے اگائیں، اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تاکہ تم جان لو کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان تمام مردوں کو جو قبروں کے اندر، اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب کے، وہ اپنے پہلو کو موڑنے والے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے، یہ اس وجہ سے کہ جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے میں ہیں، اور یہ کھلا خسارہ ہے، یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں ایسے لوگوں کو جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ لوگ پکارتے ہیں ایسے لوگوں کو کہ جن کا نقصان سے زیادہ قریب ہے، یہ برے مددگار بھی ہیں اور برے دوست بھی ہیں، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی آیات تھی۔ آیت نمبر 5 کا کچھ حصہ گزشتہ درس کے اندر بیان ہوا تھا، اور کچھ حصہ ہم نے آج کے دن پڑھا ہے، آج کے درس میں تلاوت کی ہے۔ یہ آیت نمبر 5 لمبی آیت ہے، اور اس آیت کے شروع کے حصے میں جو پچھلے درس میں اور پچھلے ہفتے کے دن جس کا بیان ہوا، اس حصے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا تھا کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور پھر انسان کو منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا، پھر وہ منی کا قطرہ جمے ہوئے خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون گوشت کے ٹکڑے میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کے اوپر کبھی نقش و نگار بنتے ہیں، سر، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء، اور کبھی نہیں بنتے، جو نہیں بنتے وہ اسقاط ہو جاتا ہے، اور جو بن جاتے ہیں وہ پھر آگے پرورش پاتا ہے ماں کے رحم کے اندر، اور 9 مہینے کے بعد یا جو بھی اللہ تعالیٰ نے الی اجل مسمی وقت متعین کیا ہے، اس وقت کے بعد بچے کی پیدائش ہوتی ہے بچے کی شکل میں، پھر وہ بچہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں، مٹھیاں اس کی بند ہوتی ہیں، نہ اس کے ہاتھوں میں طاقت ہوتی ہے، نہ پاؤں میں چلنے کی قوت ہوتی ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کی تربیت فرماتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ اپنی جوانی کو اور اپنی طاقت کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ ساری بات اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 5 کے شروع کے حصے میں بیان کی تھی، جو گزشتہ ہفتے بھی ہم نے بیان کی. تو انسان اگر اپنی تخلیق ہی کو دیکھ لے تو اس وہ یقیناً اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہ پیدائش نہ ماں کا کام ہے نہ باپ کا کام ہے. وہ باپ جس کے نطفے سے بچہ پیدا ہوا اور وہ ماں کہ جس نے اپنے رحم میں اس بچے کی پرورش کی، نہ باپ کو پتا کہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، نہ ماں کو پتا کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس کی شکل کیسی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوں گے، جسم اس کا پورا ہے یا ناقص ہے، کچھ علم نہیں ہے. پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ ذات جس نے مٹی سے، جس نے خون سے منی کو پیدا کیا، پھر منی کو جمے ہوئے خون میں تبدیل کیا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اوپر عجیب و غریب نقش و نگار بنائے، آنکھیں بنائیں، ناک بنائے، کان بنائے اور اعضا بنائے، ہاتھ اور پاؤں بنائے. کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ قبروں سے دوبارہ اس انسان کو دوبارہ پیدا کرتے؟ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے جبکہ کوئی نقش پہلے سے موجود نہیں تھا، کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہوگا کہ دوبارہ اس انسان کو اپنے حکم سے کن کہے اور وہ قبر سے کھڑا ہو جائے؟ یہ بات بیان کی گئی تھی آیت نمبر 5 کے پچھلے حصے میں. آج جو ہم نے آیت نمبر 5 کا باقی حصہ پڑھا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کی مثال دی ہے کہ زمین جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، بجی ہوئی ہوتی ہے، مٹی ہی مٹی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اس پر بارش برساتے ہیں، بارش برساتے ہیں تو وہی خشک زمین تر ہو جاتی ہے، وہی بجی ہوئی زمین لہلہانے لگتی ہے، وہی بنجر زمین جو ہے وہ اپنے اندر سے چیزیں اگانے لگتی ہے اور طرح طرح کی پر رونق چیزیں اس زمین سے ظاہر ہو جاتی ہیں. تو وہ ذات جس نے پانی کے قطروں سے اس زمین کو لہلہا دیا اور زمین کو زندہ کر دیا، مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرتے؟ تو آج کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وترى الارض هامدة، اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ بنجر پڑی ہوئی ہے. حامدہ کہتے ہیں بنجر کو بھی، حامدہ کہتے ہیں بجی ہوئی کو بھی، حامدہ کہتے ہیں مردہ کو بھی. ہمارے کئی بزرگوں نے ترجمہ کیا زمین بجی ہوئی تھی، کسی نے ترجمہ کیا زمین خراب تھی، کسی نے کہا زمین بنجر تھی، کسی نے کہا زمین مردہ تھی. یہ سب باتیں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں اور حمد یا حمدو کے یہ سب معنی آتے ہیں، اور ان سب کا مفہوم اور نتیجہ آخر میں جا کر ایک ہی نکلتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بجھی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم نے اس کے اوپر پانی کو نازل کیا یعنی بارش برسائی، اہتزت، تو وہ زمین حرکت میں آ گئی. مردہ زمین تھی، حرکت میں آ گئی، زندگی اس کے اندر پیدا ہو گئی. وربت، اور بڑھنے لگی. پہلے سپاٹ زمین تھی، اب زمین کھلنے لگی، کھلنے کے بعد اندر سے چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلنے لگی، وہ کونپلیں آہستہ آہستہ بھرنے لگی، موٹی ہونے لگی، پروان چڑھنے لگی، یہاں تک کہ ایک تناور درخت کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کھڑا کر دیا کہ جن کا سایہ بھی ہو رہا ہے اور جن پر طرح طرح کے پھل بھی لگ رہے ہیں. یہ وہی درخت تھا جو ایک کونپل کی شکل میں زمین کے اندر سے نمودار ہوا، بیج اندر پڑا ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے بارش برسائی اور اس سے وہ بیج جو ہے وہ پھوٹا اور ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. ایک مرتبہ کئی مرتبہ میں گیا، یہ مری، سوات، چترال اور کاغان کے علاقے میں، بہت آگے جہاں آبادی کا نام و نشان نہیں. حیران، یا اللہ اتنے اونچے اونچے لمبے درخت، یہ کہاں سے آ گئے؟ میں نے کہا بھائی یہ درخت کس نے لگایا؟ کہا جی کس نے لگایا؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے لگایا. میں نے کہا پھر یہ آخر ٹوٹتے بھی ہیں؟ کہتے ہیں عجیب بات یہ کہ جب یہ ٹوٹتے ہیں ان کا بیج زمین پر گرتا ہے اور زمین کے اندر وہ بیج محفوظ ہو جاتا ہے، بارش نکلتی ہے پھر وہ بیج جو ہے اس سے نیا درخت پیدا ہو جاتا ہے. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو کہ زمین بنجر ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا، اهتزت، تو وہ زمین حرکت میں آ گئی. وربت، اور بڑھنے لگی. وانبتت من کل زوج بہید، اور ہر رونق والی رنگا رنگ چیزیں اس نے پیدا کی. انبتت، اگائی، پیدا کی. زوج کہتے ہیں رنگا رنگ کو، طرح طرح کی، قسم قسم کی. یہیں سے قریب میں ایک درخت پیدا ہو رہا ہے، اس کا پھل کھٹا ہے. اسی کے قریب کے اندر دوسرا درخت پیدا ہو رہا ہے، وہ میٹھا ہے. یہیں جامن ہے کھٹی، اور یہیں قریب میں آم ہے میٹھا. ایک آم میٹھا ہے، اسی کے قریب میں ایک اور آم کا درخت ہے، وہ کھٹا ہے. زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، پانی دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یخلق ما یشاء، جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. تو فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ زمین بھجی ہوئی ہے، جب ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا تو وہ زمین حرکت میں آ گئی، بڑھنے لگی. وانبتت من کل زوج بہید، اور اس نے اگائی ہر طرح کی پر رونق چیزیں. زوج کہتے ہیں جوڑوں کو، کھٹی میٹھی، کڑوی پھیکی، خوبصورت سفید کالی، خوبصورت جناب رنگین، طرح طرح کی پر رونق چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ہی پانی سے نکالی. اسی کو قرآن مجید میں ایک فرمایا گیا کہ یسقا بماء واحد، کہ ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، لیکن پانی ایک ہے، زمین ایک ہے، اور جو پیداوار ہو رہی ہے وہ طرح طرح کی ہے. ایک سبزی ایک ذائقہ رکھتی ہے، دوسری سبزی دوسرا ذائقہ رکھتی ہے. ایک درخت ایک ذائقہ رکھتا ہے، دوسرا درخت دوسرا ذائقہ رکھتا ہے. پانی ایک ہے، زمین ایک ہے. تو یہاں فرمایا گیا وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج، اور اس زمین نے اگائی رنگا رنگ چیزیں، ہر طرح کی رنگا رنگ چیزیں، پر رونق، خوبصورت. زوج کے معنی طرح طرح کی، قسم قسم کی، رنگا رنگ، کوئی بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں. بہیج کے معنی خوبصورت، پر رونق. تو جب پھل پھول سبزیاں پودے پیدا ہوتے ہیں، آدمی دیکھ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یا اللہ اتنے خوبصورت نقش و نگار اس پہ کس نے بنائے. مچھلیاں انسان دیکھتا ہے، یا اللہ اتنے خوبصورت نقش و نگار ان مچھلیوں پر کس نے بنائے، ان پودوں پر کس نے بنائے. من کل زوج بہیج، ہر قسم کی چیز جو رونق والی ہے، رنگا رنگ ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے. پیدا کرنے والی نہ ماں ہوتی ہے، نہ باپ ہوتا ہے، نہ کسان ہوتا ہے، نہ کاشکار ہوتا ہے، نہ زمین کا مالک ہوتا ہے. پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی اور اس کے توحید کی گواہی دے رہی ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی برحق ہے. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور تاکہ تم جان لو کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالی پیدا کرتا ہے ان تمام لوگوں کو جو قبروں میں ہیں، جو قبروں میں ہیں اللہ تعالی ان سب کو پیدا کرے گا، جس اللہ نے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، جس اللہ نے پانی کے قطرات سے طرح طرح کی پر رونق نباتات کو پیدا کیا، وہی اللہ پانی سے دوبارہ انسان کو پیدا کر دے گا. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو بارش برسائی جائے گی، اللہ تعالیٰ کن فرمائیں گے، اور وہ تمام لوگ جو قبروں میں ہیں اس سے کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے، اور کھڑے ہو کر دیکھیں گے، اور میدان محشر کی طرف سر جھکا کے چلیں گے. تو وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ یہ مدخول ہے لِتَعْلَمُوا کا، اور یہ جو آ رہا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اس کے بارے میں کئی مفسرین نے فرمایا کہ اصل میں عبارت یہ ہے ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَلِتَعْلَمُوا أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان تمام چیزوں کو جو قبروں میں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا کہ ان تمام نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود کافر جو ہے وہ ہر چیز میں جھگڑا کرتے، ہر چیز میں انکار کرتے. سمندر کو دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتے ہیں، درختوں کو دیکھو، پودوں کو دیکھو، نباتات کو دیکھو، انسان کی تخلیق کو دیکھو، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے وجود کی گواہی دیتی ہے. لیکن جو کافر انسان ہے جس نے طے کر لیا ہے کہ میں نے کچھ نہیں ماننا، تو وہ ہر چیز کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے. فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے وجود کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ملائکہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں. لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر منور کتاب کے. نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، نہ روشنی دینے والی کتاب ہے، پھر بھی اللہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کا ذکر کیا، باطل لوگوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ جو گفتگو کرتے ہیں، یہ جھگڑا کرتے ہیں، ان کے پاس نہ علم ہے، نہ ہدایت ہے، اور نہ کتاب منیر ہے. علم کے معنی علم، ہدایت کے معنی ہدایت، اور کتاب منیر کا مطلب وہ کتاب جو روشن کرنے والی ہے. اور یہ قرآن مجید نے عجیب ترتیب رکھی ہے، علم کا ذکر کیا، پھر ہدایت کا ذکر کیا، اور پھر کتاب منیر کا ذکر کیا. تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ علم کے جو مآخذ ہیں وہ تین ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور قیاس. پھر قیاس جو ہے اگر وہ اس پر تمام علماء کا اتفاق ہو تو وہ اجماع ہے، اور اگر اس پر تمام علماء کا اجماع نہ ہو تو وہ قیاس ہے. تو حقیقت میں علم صرف تین ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اور قیاس صحیح. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ان تینوں چیزوں کا ذکر کیا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ اللہ کے بارے میں جب گفتگو کرتے ہیں تو نہ ان کے پاس علم ہے، نہ ان کے پاس ہدایت ہے، اور نہ ان کے پاس روشن کرنے والی کتاب ہے. تو روشن کرنے والی کتاب تو کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کہ جو ہماری عقلوں کو روشن کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں روشنی پیدا کرنے والی ہے، روشن کرنے والی ہے. اور ہدایت سے مراد ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے. اور علم سے مراد قیاس ہے. معلوم ہوا کہ دین کے اندر اگر بات کی جائے تو دین کی بات صرف تین طریقے سے ہو سکتی ہے، یا قیاس صحیح ہو، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قیاس صحیح مبنی ہو کتاب اللہ پر اور سنت رسول اللہ پر. تو پہلے قیاس کو ذکر کیا گیا، پھر ہدایت یعنی سنت رسول اللہ کو ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ولا کتاب منیر میں کتاب اللہ کو ذکر کیا گیا. یہ کافر لوگ جب دین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نہ قرآن ان کے پاس ہے، نہ حدیث ان کے پاس ہے، نہ قیاس ان کے پاس ہے، علم صحیح ان کے پاس ہے، اور پھر بھی یہ اللہ کے بارے میں اور دین کے بارے میں بحث کرتے رہتے ہیں. اور اس سے معلوم ہوا کہ دین کی بات جب بھی آدمی کرے تو اس کے پاس یا کتاب اللہ ہونی چاہیے، یا سنت رسول اللہ ہونی چاہیے، یا اس کے پاس قیاس صحیح ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے دین کی بات ثابت کرنے کے لیے. تو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، بغیر علم ولا ہدن ولا کتاب منیر، بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر اس کتاب کے جو روشن کرنے والی ہے. ثانی عطفیہ لیضل عن سبیل اللہ، اور یہ لوگ اپنا پہلو موڑنے والے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کر دیں. ثانی عطفیہ، ثنا یسنی کے معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے، اور عطف کہا جاتا ہے پہلو کو. اب انسان کا ایک بازو ہے، دوسرا بازو ہے، یہ حصہ ہے، دایاں پہلو، بایاں پہلو. تو جو آدمی توازوں سے بات کرتا ہے تو وہ دوسری کی طرف متوجہ ہو کے بات کرتا ہے، اور اگر کوئی آدمی تکبر کا اظہار کرنا چاہے تو اپنا منہ موڑ کر یا پہلو موڑ کر بات کرتا ہے. تو یہ پہلو موڑنا یہ علامت ہوتا ہے تکبر کی. اسی لیے اردو میں بھی محاورہ مشہور ہے، میاں اس نے تو مجھ سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کی. تو یہ جو اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی، تو مراد یہ کہ ٹیڑھا ہو کے بات کی، یعنی صحیح طریقے سے بات ہی نہیں کی. تو یہ تکبر کا جب اظہار ہوتا ہے تو اس میں آدمی دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو بڑا اور فرعون سمجھتا ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، تو اپنے پہلو کو موڑ کے بات کرتا ہے. تو قرآن نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کافر ہے، ایک تو ان کے اندر مرض ہے کفر کا یعنی انکار کرنے کا، دوسرا مرض ہے ان کے اندر تکبر کا، اور یہ کفر بھی پیدا ہوتا ہے تکبر سے. ابا واستکبر وکان من الکافرین، شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ شیطان کا جو مرض ہے، اصل مرض کیا ہے؟ تکبر. اور تکبر جو ہے وہ کئی طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ جو یا قرآن نے یہاں ذکر کیا، ثانی عطفیہ، کہ وہ اپنے بازو کو، اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے. تو یہ آدمی اپنا پہلو موڑتا ہے، یضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. اکثر قراء نے اس کو عطفی پڑھا ہے، اور عطف کے معنی ہوتے ہیں پہلو کے. ثانی عطفی ہی، یہ آدمی اپنے پہلو کو موڑتا ہے یعنی تکبر کا اظہار کرتا ہے. اور بعض قراء نے اس کو عطف بھی پڑھا ہے، پتہ نہیں قراءت متواترہ ہے یا نہیں ہے، لیکن تو عطف کے معنی ہوتے ہیں توجہ کے اور مہربانی کے. تو ثانی عطفی ہی کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنی توجہ اور رحمت کو موڑتا ہے، یعنی لوگوں کے اوپر رحم نہیں کھاتا. اور لیضل عن سبیل اللہ بھی اس کو قرآن نے پڑھا ہے، اور لیضل عن سبیل اللہ بھی پڑھا ہے. اگر لیضل عن سبیل اللہ ہو تو معنی یہ ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، اور اگر لیضل عن سبیل اللہ ہو تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ آدمی اللہ کے راستے سے گمراہ ہوتا ہے، گویا خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. لیضل خود گمراہ ہوتا ہے اور لیضل دوسروں کو گمراہ کرتا ہے. تو اصل مرض اس کا ہے تکبر، اس کو قرآن نے ذکر کیا ثانی عطفہ، کہ یہ اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تھے تو پوری طرح توجہ فرماتے تھے، جب آپ کسی سے بات کرتے تھے پوری طرح متوجہ ہو کر بات کرتے تھے. کیونکہ اگر پہلو اس طرح بات کی جائے اس میں تکبر کا شائبہ آتا ہے، اور اگر اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کی جائے تو اس میں رحمت اور شفقت کا پہلو اور تواضع کا پہلو ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر قرآن کو کون سمجھنے والا ہو سکتا ہے؟ آکان خلقہ القرآن، آپ کے سارے اخلاق قرآن کے مطابق تھے، تو اس لیے جب آپ کسی سے گفتگو کرتے تھے تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو کر گفتگو فرماتے تھے. کیونکہ پوری طرح کسی کی طرف متوجہ نہ ہونا اور بازو سے پھیر کر بات کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا. ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ، یہ آدمی اپنے پہلو کو موڑنے والا ہے تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. ونذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق، اور ہم اس کو قیامت کے دن چکھائیں گے جلنے کا عذاب. اور جب عذاب اس کو دیا جائے گا تو یہ کہا جائے گا کہ ذالک بما قدمت یداک، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. جیسا بوو گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اردو میں محاورہ ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور جیسا بوو گے ویسا کاٹو گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بوئیں تو جو اور چاہیں کہ گندم پیدا ہو جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. جیسا انسان کرتا ہے اسی کے مطابق نتائج آخرت میں ظاہر ہوتے ہیں. آپ سبحان اللہ یہاں کہتے ہیں، آخرت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے. آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. آپ یہاں ایک کام کرتے ہیں، مسجد میں پیسہ لگاتے ہیں، وہاں آپ کے لیے محل تعمیر ہو جاتا ہے، اور اللہ پناہ میں رکھے. اس کے الٹ اگر کوئی آدمی یہاں رشوت لیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اور ظلم کرتا ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان گناہوں کے اثرات وہاں مرتب ہوتے رہتے ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آدمی جو کچھ کرتا ہے اسی کے نتائج آخرت کے اندر ظاہر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں کہہ دیا جائے گا کہ ذالک بما قدمت یداک، کہ یہ تیرے ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. یہ ہاتھوں کا یہاں ذکر کیا گیا، ورنہ انسان بہت سارے کام زبان سے بھی کرتا ہے، پاؤں سے بھی کرتا ہے، لیکن زیادہ تر جو کام کیے جاتے ہیں وہ ہاتھ سے کیے جاتے ہیں. اس لیے محاورے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں یہ. حالانکہ ہاتھوں کے علاوہ بھی کرتوت ہوتے ہیں، لیکن یہ اردو محاورے میں بھی یہ ہے اور عربی محاورے میں بھی کہ یہ تمہارے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے. ذالک بما قدمت یداک، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور اس سے ہی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے آخرت کے عذاب سے، رسوائی سے. اللہ تعالی ہمیں رکھے، اللہ تعالی معاف فرمائے، یا اللہ معاف فرما. لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے لیکن اصل میں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. اصل میں وہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. جو ہم دنیا میں کام کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ مسلسل آخرت کے اندر مرتب ہوتا رہتا ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو تو وہ اس کا وہاں کنسٹرکشن کا کام جاری رہتا ہے. آپ نے یہاں سبحان اللہ کہا، وہاں ایک درخت لگ گیا. آپ نے الحمدللہ کہا، وہاں ایک درخت. اب جب آپ وہاں جاؤ گے تو جنت جو ہے وہ عجیب خوبصورت منظر والی ہوگی، طرح طرح کے محل آپ کے لیے تیار ہوں گے. وہ سارے آپ کے اعمال ہیں جو محل کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، باغات کی شکل میں، نہروں کی شکل میں اللہ تعالی نے وہاں مرتب فرما دیے. اسی طرح اللہ پناہ میں رکھے، اگر کوئی کافر ہے، گناہگار ہے اور وہ برے اعمال کر رہا ہے اور آخرت میں پہنچ کر وہ عذاب میں اگر مبتلا ہوتا ہے، اعاذنا اللہ من ذلک، تو وہ اس کے اپنے اعمال ہیں جن کا نتیجہ وہاں ظاہر ہوا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ذالک بما قدمت یداک، یہ جو عذاب ہے جلنے کا، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بات کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں بھی ہے، کئی جگہوں میں ہے، لا یظلم ربک احدا، تیرا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. آخرت میں اگر کوئی سزا ملے گی وہ ظلم نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، وہ انسان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوگا. اللہ تعالی دنیا ہی میں ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمارے ساتھ عافیت کا، رحمت کا اور مغفرت کا معاملہ فرما دے. ذالک بما قدمت یداک، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور یہ کہ اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اب یہ تو کافروں کا ذکر کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں جب جھگڑا کرتے ہیں تو نہ ان کے پاس کتاب اللہ ہے، نہ سنت رسول اللہ ہے، نہ علم صحیح ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، اور آخرت میں جب پہنچیں گے تو عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے. اس وقت میں یہ کہا جائے گا کہ یہ سب تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. آگے جو آیات آ رہی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کا ذکر کیا ہے، اور منافقوں کا ذکر کر کے یہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ، لیکن اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خَسِرَتْ دُنْيَا وَالْآخِرَةِ، ان کا یہ لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، یعنی نقصان میں ہیں، اور آخرت میں بھی نقصان. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، اور یہ کھلا نقصان ہے. کیا مطلب؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہوتے ہیں، اگر کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. تو یہ کھلا خسارہ ہے، دنیا میں بھی خسارہ، آخرت میں بھی خسارہ. اور اس کی تفسیر حدیث شریف میں بھی آئی ہے، بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ منافق آتے تھے، کچھ دیہاتی آئے مدینہ میں، آئے آ کر اس امید پر کہ ہم اسلام لائے ہیں تو ہمیں دنیا کے فائدے حاصل ہوں گے، آخرت کے طالب نہیں تھے، نہ جنت کے طالب تھے نہ دوزخ سے بچنا چاہتے تھے، بلکہ صرف دنیاوی مفادات کے لیے انہوں نے ظاہراً اسلام قبول کیا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا یا گھوڑوں کے ہاں نسل چلتی تھی تو کہتے تھے بھائی دین بڑا اچھا ہے، جب سے ہم نے دین قبول کیا ہے تو ہمارے ہاں جانوروں کی نسل میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ان ھذا دین خیر، یہ بڑا اچھا دین ہے کہ ہمارے پیداوار میں اور دنیاوی چیزوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اگر اولاد نہیں ہوتی تھی یا کوئی مالی نقصان ہو جاتا تھا تو کہتے تھے ھذا دین سوء، یہ برا دین ہے، اعاذنا اللہ من ذلک۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ آیت نازل کی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر۔ کنارے پر کون سا آدمی ہوتا ہے؟ وہ آدمی جا کر کنارے پر کھڑا ہوتا ہے جس کا بھاگنے کا ارادہ ہو کہ ذرا سا بھی کوئی موقع ہوگا یہاں سے بھاگ جاؤں گا۔ جو آدمی آرام سے اندر آنا چاہتا ہے ٹھہر، اور اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ صف اول کی بڑی فضیلت ہے، امام کے قریب ہونے کی فضیلت ہے، اور جو آدمی مسجد میں بالکل کونے میں کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب موقع ملے گا جلدی سے نکل جاؤں گا۔ تو کنارے، اور جنگ میں بھی کیا ہوتا تھا کہ جنگ میں بھی آدمی بالکل کنارے پر کھڑا ہوتا تھا کہ اگر کوئی مال غنیمت ہوا تو آگے بڑھ جاؤں گا، مال غنیمت میں شریک ہو جاؤں گا، اور کوئی مصیبت آئی یا شکست ہونے لگی تو آرام سے بھاگ جاؤں گا یہاں سے۔ تو اس کو کہتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر کام کرنا یا کنارے پر کھڑے ہونا۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے، یہاں بھلائی سے مراد ہے دنیا کی نعمتیں، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے اطْمَأَنَّ بِهِ، تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑا اچھا دین ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، قرآن نے فرمایا ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے میں ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ کھلا خسارہ ہے۔ اور یہ بڑی اہم آیت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو دین قبول کیا جاتا ہے یہ دنیاوی مفادات کے لیے قبول نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ جو ہم اسلام لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اس لیے تاکہ ہماری دنیا بھی درست ہو جائے اور آخرت بھی درست ہو جائے۔ مگر دنیا تو کتنے دن کی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال کی، کچھ عرصے یہاں رہنا ہے، پھر ہر شخص نے آگے چلے جانا ہے، لیکن اصل جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ والآخرت خیر وابقى، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والے بھی ہے۔ تو انسان جو اسلام اختیار کرتا ہے، دین اختیار کرتا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میری آخرت درست ہو جائے، یہ ہے اصل مقصد۔ جب اصل مقصد آخرت ہے تو اگر آخرت درست ہو گئی تو ہماری کامیابی ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا، اور وہ ہمیشہ آیت یاد رکھنی چاہیے کہ من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، جس آدمی کو جہنم سے ہٹا دیا گیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جس آدمی کو آگ سے ہٹا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں، یہ سب دھوکا ہے۔ آدمی آگے چلا جاتا ہے، ساری چیزیں یہی رہ جاتی ہیں، آدمی کہتا ہے میرا میری کوٹھی، میری کار، میرا مکان، میرا یہ، میرا یہ، جہاں اس کی سانس، اس کا سانس نکلا، میرا میرا سب ختم. اب وہ تیرا، یہ مکان فلاں کا، کار فلاں نے لے لی، یہ جائیداد فلاں نے لے لی، وہ سارا میرا میرا ختم، اب تیرا تیرا شروع. وہ اگلا آدمی جس کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا میرا میرا، حالانکہ وہ میرا میرا کہاں ہے، وہ کسی کا بھی نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالی کی چیز ہے، امانت ہے، کچھ عرصے کے لیے آپ کو دی گئی. آپ کا سانس نکلے گا دوسرے کو مل جائے گی، اس کا سانس نکلے گا تیسرے کو مل جائے گی، آدمی آگے چلے جاتے ہیں، چیزیں یہیں واقع رہ جاتی ہیں. تو اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. دنیاوی مفادات کی خاطر سے اسلام قبول کرنا اور اپنے دین کو دنیاوی مفادات کے تابع کرنا، یہ خطرناک صورت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے. اور اس کا ذکر منافقین کے لیے کیا گیا کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے مطمئن ہو جاتے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خَسِرَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، یہ دنیا میں بھی خسارے میں، آخرت میں بھی خسارے میں. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ کھلا خسارہ. ایک دیہاتی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ منورہ حاضر ہوا اور اس نے آ کر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے کچھ عرصے کے بعد بیمار پڑ گیا. جب بیمار ہوا، کچھ بخار بخار ہوا، تکلیف ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا، اقلنی بیعتی، کہ یا رسول اللہ میری بیعت واپس کر دیجیے، میری بیعت واپس کر دیجیے. آپ نے فرمایا بیعت واپس نہیں ہوا کرتی، بیعت واپس نہیں ہوتی. چنانچہ وہ آدمی کچھ دن رہا، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ چھوڑ کر چلا گیا. اعزنا اللہ من ذلک. تو میرے دوستو اور بزرگو، آدمی کو دین اختیار کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے. دنیاوی مفادات کے لیے دین اختیار کرنا یہ اخلاص کے منافی ہے، اور اس میں ڈر ہے کہ اللہ پناہ میں رکھے کہیں آہستہ آہستہ ہم نفاق کی طرف نہ چلے جائیں. آدمی کو اپنا پورا فوکس رکھنا چاہیے آخرت کے اوپر اور اللہ تعالی کی رضا کے اوپر، کہ میرا رب مجھ سے راضی رہے. اب لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اتنے عرصے سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن جناب یہ کوئی فائدہ نہیں ہو. بھائی فائدے سے کیا مراد ہے؟ تجارت میں اضافہ نہیں ہو رہا. ارے بھائی تم نماز جو ہے وہ اس لیے پڑھ رہے تھے کہ تجارت میں اضافہ ہو. اور چونکہ ہم لوگوں کا بھی اب یہ مزاج بن گیا ہے کہ ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کی گرد رہتی ہے، تو جہاں کوئی پریشانی پیش آئی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ناراض ہیں. ایسا نہیں ہوتا. انسان کو جو تکلیف پیش آتی ہے اس میں اللہ تعالی کی طرف سے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں. جو تکلیف پیش آتی ہے اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آخرت کے درجات بڑھتے ہیں اور اللہ کا قرب بڑھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پیش آئیں. ابھی آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا. نہ ماں موجود، نہ باپ موجود، نہ دادا موجود، پرورش کس نے کی؟ چچا نے کی. کتنی محنت اور مشقت کی زندگی آپ نے گزاری، بکریاں آپ نے چرائیں، تجارت آپ نے کی، طرح طرح کی تکلیفیں آپ نے اٹھائیں. یہ تکلیفیں، دنیا جو ہے یہ تو تکلیفوں کا گھر ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت کے اندر پیدا کیا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو کتنی پریشانیوں سے گزرنا پڑا، کیسی کیسی بیماریاں ان کے اوپر آئیں، کیسی کیسی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں. اور ابھی حدیث ہم پڑھ رہے تھے کہ اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بلائیں آتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر، آزمائشیں آتی ہیں انبیاء کرام علیہم السلام پر، پھر اس آدمی پر جو انبیاء کرام علیہم السلام کے مثل ہو یعنی صدیقین پر، پھر آزمائشیں آتی ہیں شہداء پر، پھر آزمائشیں آتی ہیں صلحاء پر صالحین پر، جتنا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے اتنی آزمائشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایسی آزمائشوں کے وقت میں ثابت قدم رہنا، یہی علامت ہے کس کی؟ اسلام میں سچے ہونے کی. وقت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ میں اس شخص کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جس کو نماز میں کبھی مزہ نہیں آیا پھر بھی اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. ایک آدمی ہے جس کو نماز میں مزہ آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں لذت آتی ہے، اب نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالی کی رحمت ہے کہ اس کو آنکھوں میں آنسو بھی آ رہے ہیں، دل میں مزہ بھی آ رہا ہے. ایک وہ آدمی ہے کہ جس کو نماز میں کوئی مزہ ہی نہیں آتا بالکل، لیکن پھر بھی آ رہا ہے، پانچ وقت نماز میں با جماعت حاضر ہے. جس آدمی کو نماز کے اندر مزہ آ رہا ہے، ڈر ہے اس بات کا کہ وہ نماز شاید مزے کے لیے پڑھ رہا ہو، اللہ کی رضا کے لیے نہ پڑھ رہا ہو. چنانچہ ایسا آدمی جو مزے کا طالب ہے، اگر کچھ عرصے کے بعد نماز میں اس کو مزہ آنا ختم ہو جائے گا تو ڈر ہے کہ وہ نماز چھوڑ دے گا. لیکن جو آدمی اللہ تعالی کی رضا کا طالب ہوگا تو وہ ہر حال میں نماز پڑھے گا، چاہے اس کو نماز کے اندر مزہ آئے یا نہ آئے. ہمارے کئی دوست ساتھی طالب علم ملتے رہتے ہیں، حضرت آج کل نماز میں دل نہیں لگ رہا، حضرت آج کل پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا. میں نے کہا بھی ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے، ہمارا بھی کبھی پڑھانے کو دل چاہتا ہے، کبھی پڑھانے کو دل نہیں چاہتا، دل چاہتا ہے نہ جائے پڑھانے کے لیے، لیکن پھر بھی جاتے ہیں، ڈیوٹی ہے، کرنی پڑتی ہے. اب یہ نماز میں اگر مزہ آ رہا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، لیکن اگر نماز میں مزہ نہیں آ رہا پھر بھی آدمی پانچ وقت نماز میں با جماعت حاضر ہو رہا ہے تو یہ پہلے سے بھی زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب پہلے سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے کہ وہ پہلا آدمی جس کو نماز میں مزہ آ رہا ہے اس کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ یہ مزے کی وجہ سے نماز پڑھ رہا ہے، جس روز اس کو مزہ آنا ختم ہو جائے گا ڈر ہے کہ نماز چھوڑ دے گا یہ. لیکن جو آدمی مزے کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے، اس کو نماز میں مزہ آئے تو بھی پڑھے گا، نماز میں مزہ نہ آئے تو بھی پڑھے گا، صحت مند ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے گا، بیمار ہوگا تو بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے گا. وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھ پر ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، اگر اس نے صحت عطا کی تھی وہ بھی میرے فائدے کے لیے، اور اس نے مجھے تھوڑی سی تکلیف دی ہے وہ بھی میرے فائدے کے لیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا یہ ہے کمال کی بات، اور یہی مقام تھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. صحابہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم برضو، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی، کسی حال میں وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتے تھے، ہر حال میں اللہ سے راضی. حالانکہ تکلیفیں ان پر بھی آتی تھی، پریشانیاں ان پر بھی آتی تھی، دل ان کا بھی لگتا تھا، کبھی لگتا تھا کبھی نہیں لگتا تھا، لیکن ہر حال میں استقامت تھی دین کے اوپر. یہ ہے کمال کی بات کہ آدمی ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالی سے راضی رہے، چاہے صحت ہو چاہے بیماری ہو، چاہے کاروبار پھیل رہا ہو چاہے کاروبار تنگ ہو رہا ہو، چاہے رزق کی فراوانی ہو چاہے رزق کی کمی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہنا یہ ہے کمال کی بات، اور یہ استقامت ہے. اور جو آدمی اس استقامت پر پورا اتر جائے پھر اس کا بال پیکا انشاءاللہ نہیں ہوتا، اس کے لیے جنت کا راستہ کھلا ہوا ہے. بخلاف منافق کے، کہ منافق ہر وقت اس چکر میں رہتا ہے کہ مجھے اس دین سے کیش مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کیش فائدہ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر کیش مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کیش نہیں مل رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا دین قبول نہیں ہے. ارے بھائی، یہ دین اس لیے تو نہیں ہے کہ خالی اس دنیا کو ٹھیک کیا جائے، یہ دین تو اس لیے ہے کہ دنیا کو بھی ٹھیک کیا جائے، لیکن اس دنیا کو ذخیرہ بنایا جائے اور وسیلہ بنایا جائے آخرت کی نجات کے لیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں منافقوں کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اب اگر ان کو کوئی دنیاوی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں، یعنی دین چھوڑ بیٹھتے ہیں. قرآن نے فرمایا خسیرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی خسارے میں ہیں آخرت میں بھی خسارے میں ہیں. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ کھلا خسارہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں اپنے رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جو لقب تھا رضی اللہ عنہم و رضو عن، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. جو آدمی ہر حالت میں اللہ سے راضی رہتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ہر حال میں راضی رہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایمان صالح نصیب فرمائے، ایمان کامل عطا فرمائے، اور نفاق کی جو خرابیاں ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے. یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے، اے مخاطب تم زمین کو دیکھو گے کہ وہ بجھی ہوئی ہے، جب ہم نے اس کے اوپر پانی نازل کیا تو وہ زمین حرکت میں آ گئی، بڑھنے لگی، اور اس نے ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگائیں. یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تاکہ تم جان لو کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ پیدا کرے گا ان تمام لوگوں کو جو قبروں کے اندر ہیں. اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، اور بغیر منور کتاب کے، اپنے پہلو کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو گمراہ کر سکیں. اس کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں ہم اس کو جلنے کا عذاب چکھائیں گے، اور اسے کہا جائے گا کہ یہ عذاب ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے دونوں ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اور لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پر کھڑے ہو کر، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. ان کا دنیا میں بھی خسارے میں ہیں، آخرت میں بھی خسارے میں، اور یہ کھلا خسارہ ہے. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا اللهم صل علی محمد. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین برحمة.